ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا انشاءاللہ خدا سے امیدوار ہے کہ ہمیں اس کے ہدف اور منزل تک پہنچائے. وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں دقت کرتے ہوئے اس کے معارف کو یا اس میں بیان کرتا معارف کو اس انداز سے سمجھا جائے جیسا کہ خدا نے ہمیں سمجھانا چاہا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری پوری گفتگو کے دوران اگر کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم قرآن کریم کے متن سے اعتراض کر رہے ہیں تو آپ ضرور بتائیے. میں پچھلی دفعہ جتنی گفتگو میں نے کی یا کرنے کی کوشش کی اس میں ایک ذرہ برابر بھی متن قرآن سے اعتراض کریں گے, بلکہ صرف اور صرف کوشش اس بات کی تھی کہ ہم اکثر مقامات پر وہ الفاظ اور اصطلاحات جو قرآن نے استعمال کی ہیں ان میں دقت کیے بغیر ان کو وہ معنی پہنا کے آگے بڑھ جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں. یعنی صرف اس چیز کی طرف میں نے متوجہ کرانے کی کوشش کی کہ ہماری جو قرآن فہمی ہے اس میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ قرآن کریم نے جو لفظ بیان کیا اس پہ دقت نہیں کریں گے کہ یہ لفظ خود قرآن نے کس معنی پر بیان کیا, کیا سمجھانا چاہا, وہاں ٹھہریں گے نہیں. جتنا کچھ ہمیں پتا ہے جلدی سے وہ چیز اس پہ لپیٹیں گے اور آگے چلیں گے. صرف میں اس اپروچ سے باہر نکالنے والی بات ورنہ کہیں بھی قرآن ٹیکسٹ سے ہٹ کے ایک لفظ ایک جملہ بھی نہیں بات کر رہا. یعنی ہم اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ جو متن قرآن ہیں, جو الفاظ قرآن ہیں, جو ظواہر قرآن ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا. پچھلی کا سر ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایسے جب جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ کیا تھا, انسان شناسی اور ضرور قرآن کریم, کہ قرآن کریم انسان کو کس طریقے سے کس انداز سے پہچانواتا ہے, کہ انسان کیسی مخلوق ہے, اس کا آغاز و انجام کیا ہے. انسان کے حوالے سے مجھے ظاہر ہے کہ ہم اپنے کو انسانوں کی ہی فہرست میں شامل کرتے ہیں کہ انسانوں کے حوالے سے انسان شناسی کے عنوان سے قرآن کریم نے ہمارے سامنے کیا کچھ بیان کیا. ہم صرف اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم اس میں نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں نہ کمی کرنا چاہتے ہیں. بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیونکہ یہ موضوع انسان شناسی کا دنیا کے تقریباً ہر مذہب, ہر مکتبہ فکر, ہر صاحب عقل اس کے سامنے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اس لیے سب نے ہی کچھ نہ کچھ کہا ہے اس پر. تو انشاءاللہ پہلے ہم قرآن کریم کے لوگ کا نظر کو سمجھیں گے انسان کے حوالے سے, پھر باقی لوگوں کی بھی بات کر لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل کی دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں مکس ہوئی کہ ہم میں سے بہت سارے افراد کو مغرب میں بھی جانا پڑتا ہے, مغربی فکر رکھنے والے افراد سے بھی بات کرنی پڑتی ہے. تو اگر وہ کوئی نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھیں تو آپ اس کے مقابلے میں خود بات کرنے کے قابل ہوں, اس لیے اس کا بیان ضروری ہے. یعنی کہ یہاں تو ہمیں اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن مغرب کے اندر ڈارون کی جو تھیوری آف ایولیوشن ہے, نظریہ ارتقاء ہے, وہ بالکل ایک کینن یعنی کہ ایک مذہبی قانون کا درجہ رکھتی ہے. कि बिल्कुल बचपन से स्कूल में और तालीमात में उनको इस तरीके से ये कहिए पोल्यूशन और बिग बैंग की जो दो बातें कि कायनात की इब्तदा कैसे भी बिग बैंग से भी इंसान जैसे वजूद में आया एवोल्यूशन के उसूल के तहत जैसे पागल रहना ये कहता है जैसा डालने का कहते हैं ऐसे वजूद में आया वजूद है कायनात और वजूद है इंसान इसके मुताबिक ये जो दो नजरियात हैं ये बिल्कुल इलाही और आसमानी उसूल के नजर आते हैं वहां पर और सब इसको यानी कि मैंने काफी अच्छे मैार के जो वहां के ओलामा या ट्रांसफर है उनकी किताबों को भी देखा है अगर चाहिए वो इस नजरिए को लगता है कि दिल से कबूल नहीं कर रहे लेकिन खुल के इसकी तरबीत करते हैं वो भी डरते हैं तो इसके हवाले से भी इंशाल्लाह कुछ बात करना मौजू को मुकम्मल करने की जरूरी है लेकिन पहले कुरान और कुरान करीम में मैंने फिर अपनी कदम महस किया कि हम सिर्फ इनके लफ्ज पर बेहतर करते हुए चलेंगे हम अपनी तरफ से न कोई इजाफा करेंगे न कर देंगे जो हमें कुरान समझा रहा है और इस तरीके से मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं पहली बात ये कि कुरान करीम एक मुकम्मल नजरिया पेश करती है कुरान करीम का पेश करता नजरिया हर एतबार से कामिल होता है और दूसरी बात यह कि कुरान करीम ने जो बात समझाई है वो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम एक मैथड को फॉलो करें यानी वो मेथड आपको मैं चाहता हूँ आपके सामने रख दूँ ताकि उससे आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बात यह कि आप जिस चीज को अपने जहन से निकाल दें कि कुरान करीम जो बात करता है वो अधूरी होती है ऐसी कोई बात नहीं जो नजरिया है कुरान में वो कामिल है क्योंकि किताब खुदा है किताब खुदा है तो जैसे खुदा कामिल और अकमल है वैसे ही कलाम खुदा भी कामिल और अकमल है हमने जहां से बात शुरू की थी वो आयतें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो कुछ भी कागजात हैं और जो आयतें उसको एक फाइन बना ली क्योंकि उसमें फिर चीजें ऐड होती रहेंगी उसमें इजाफा होता रहेगा पिछली दफा हमने जो बात शुरू की थी सूरह दहर की इब्तदाई तीन आयतें मैंने आपके सामने रखी थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रीडम में मजबूरा इसका फिर लफ्जी तर्जुमा सबसे पहला लफ्ज हल है हल के बारे में हमने कहा था कि ये इस्तेफामिया इसमें इस्तेफामी है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड ये सवालिया जो है और हल जहां पर आता है अरबी जबान में वहां पर पूछने वाला इस बात की तवक्को रखता है कि इस बात का जवाब मुझे इस बात में मिलेगा यानी हां मिलेगा ठीक है जिस सवालिया जुमले में इस बात और नफी दोनों आते हैं और प्रीडोमिनेंटली नफी तो उसके पहले सवालिया निशान के लिए हमजा आता है हाँ हल नहीं आता तो हर अदा अगर इंसान हल यानी क्या हल के बैकग्राउंड समझ लें ग्रामेटिकल अदा आया फायर इंसान इंसान पर फ्री मैंने अपनी जदबर में पिछली दफा ऐसी बड़ी सारी मेहनत की थी कि आप वक्त की किस्मों को समझ लें जैसे हम भी अपनी जबान में कहते हैं ना कि एक वक्फा है एक दौरानिया है एक जमाना है इन सब लफ्जों में फर्क है ये सारे वक्त लेकिन वक्त की इन अफसाम में फर्क है ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि कुरान करीम भी वक्त के हवाले से कई अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो वक्त है जिसका मतलब एक सर्टेन टाइम एक जमाना है जमाने का मतलब यह है कि एक ऐसा टाइम जिसकी इब्तदा और इंतहा मुशफ्फस हो यानी उसका बिगिनिंग और एंड आपको बताओ ये जमाना है उसी का एक छोटा सा पीस आप ले लें वो छोटा सा पीस एक लम्हा भी हो सकता है और चंद घंटे भी हो सकते हैं और शायद चंद दिन भी हो सकते हैं लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा वक्त का जैसे हम अपनी जबान में क्या कहते हैं वक्फा दौरानिया टाइम पीरियड किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसे आप क्या कहेंगे फ्रीम ए ये नोम अगर आपके सामने हुआ तो उसमें फ्रीनोम में आता है फ्रीम क्या है वक्त का छोटा सा एक दौरानिया और वक्फा एक स्मॉल सबसेट زہر کی میں نے بات آپ سے کی تھی کہ زہر وہ وقت نہیں ہے کہ جسے آپ زمانہ کہتے ہیں یا جس وقت کو آپ اپنی اس زندگی میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اور مجھے دوڑنے کا ظاہر موقع نہیں ہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے. اس حوالے سے میں نے اس کا ایک شکل بھی بنا کے آپ کو دکھائی تھی کہ وقت وجود میں آتا ہے ہمیشہ دو چیزوں کے کمپیریزن سے, تبدیلی سے. وقت ہمیشہ تبدیلی سے ناپا جاتا ہے, لیکن تبدیلی ایک تو جس چیز پر وقت گزر رہا ہے اس میں تبدیلی, اس تبدیلی کو ناپنے کے لیے ایک ریفرنس. ٹھیک ہے, یعنی انسان تبدیل ہو رہا ہے, انسان کے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن اس تبدیلی کو ہم کسی ریفرنس سے ناپتے ہیں. وہ ریفرنس ہمارا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ریفرنس ہے سورج اور چاند کا فضا میں آسمان میں اپنی حالت کو تبدیل کرنا, اس کو آپ کہتے ہیں جوہرات. خدا نے ہمیں دو ریفرنس دیے نا, جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس کی دو حرکتیں, اور ہر حرکت سے ایک ریفرنس بنتا ہے. ایک زمین کی حرکت ہے آربیٹل موشن سورج کے گرد, اس حرکت سے ایک ریفرنس بنتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سال. زمین کی دوسری حرکت ہے اپنے محور پہ گردش, اس حرکت سے دوسرا ریفرنس بنتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں دن اور رات. تو یہ دو ریفرنسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی تبدیلیوں کو ناپتے ہیں. یہ دو ریفرنسز خدا نے ہمیں عطا کیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں ریفرنسز بذات خود تبدیل بھی ہو رہے ہیں, کانسٹنٹ نہیں ہے. یعنی دن مسلسل تبدیل ہوتا ہے, گھوم کے آ جاتا ہے. یعنی یہ ریفرنسز کیسے ہیں؟ اس کو ہم کہیں کہ سائیکلک موشن میں. ایک سائیکل جیسے پہیا گھوم رہا ہوتا ہے, پہیا کیا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ ابھی اوپر ہے, پورا چکر مکمل کرے گا, ایک مرحلے سے گزرے گا, دوبارہ اوپر آ جائے گا, اس کی ایک سائیکل مکمل کرے گا. تو یہ سارے ریفرنسز سائیکلک موشن میں, ایک ایسی حرکت میں جو اپنے کو ریپیٹ کر رہی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم, یعنی جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر دن اپنے کو ریپیٹ کرتا ہے. آج کے دن ہم نے کام کیا, اس کو ایک جگہ پر محفوظ کیا, اگلی دفعہ دن پھر آ گیا, پھر وہیں سے اپنے کام کو آغاز کیا. اسی طریقے سے ہم, یعنی یہ اسمالر اسکیل پر, لانگر اسکیل پر ہم اپنی زندگی کو ترتیب کرتے رہتے ہیں سال کے بعد. تو اس وقت کو جو جس کا ریفرنس بھی تبدیل ہو رہا ہے اور جس پر آپ وقت گزرنے کو ناپ رہے ہیں, وہ خود چیز کو بھی تبدیل ہو رہی ہے. انسان بھی حالت تبدیلی میں ہے, اور جس پیمانے پر انسان کی زندگی کو ناپا جا رہا ہے وہ بھی تبدیلی میں. تو اس وقت کو کہتے ہیں زمانہ, زمان. اچھا, ایک چیز اور تھی کہ جیسے سوالات تو یقیناً بہت زیادہ خوش آمدید ان کے لیے, لیکن ایک بات جو ہمارے کچھ دوستوں نے کہی کہ بالکل بیچ میں سوال نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں آپ لوگ بس اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ اگر کوئی سوال بیچ میں اٹھتا ہے اسے لکھ لیں, اور میں کوشش کروں گا کہ ہر 15 سے 20 منٹ بعد رک کر سوالات کے واپس, یعنی اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو ذرا تھوڑی گہرائیوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اچانک ایک سوال آ جاتا ہے تو وہ گفتگو کا سارا ٹیمپو کٹ ہو جاتا ہے. اس کو, یعنی کہ میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جو دقت کرتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے, اس کو کافی اہمیت ہوتی ہے اس چیز کی. تو اس کا ایک ہر, ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہر 15 سے 20 منٹ کے اندر میں ایک پوائنٹ ایکسپلین کروں گا, اس کے بعد میں کروں گا 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, کہ اگر آپ کے پاس سوال ہے تو کر لیجیے, دوران گفتگو کوئی سوال ذہن میں آتا ہے اس کو لکھ لیجیے, اس وقت کر لیجیے. تو ہم بات کر رہے تھے وقت کے حوالے سے, وقت کی قسموں کے حوالے سے. میں نے اپنی طرف محسوس کیا کہ وقت کی دوسری قسم ہے زہر, اور زہر وہ وقت ہے کہ جو اس وقت وجود میں آتا ہے کہ جب تبدیل ہونے والی چیز اپنی تبدیلی کو کسی ایسے ریفرنس کے تناظر میں دیکھیں جو خود تبدیل نہ ہوتا ہو. जिन्हें रेफरेंस टेक्स्ट हो सामने वाली चीज पर भी हो। इस तरीके से जो वक्त वजूद में आता है वो है जहर। जहर की तारीफ मैंने काफी हद तक कोशिश की बयान करूं, अच्छा दोहराने का मौका लाया भी नहीं और नाम एक ही जगह घूमते रहे। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो कुछ भी हम बात करें उस पर आप जाकर गौर करें। आपके पास अगर कोई और कोई किताब या कोई चीज जिसपे आपने और कर रखी हो उसके हवाले से आप देखें, कोई भी सवाल उठता हो वो आप अगली नशस्त में लेकर आए, बजाय से कि मैं उस बात को बार बार दोहराऊं। आप उसको थोड़ा सा और करें, क्वेश्चन रेज करें, अगर बात पूरी तरह जहन में आ गई समझ में आ गई तो आप बता देंगे हम इस चीज को समझ गए। अगर कोई इंसान और इमाम बात में रहेगी आप वो बता दें, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसमें इजाफा या तरकीब करना चाहें वो बता दें। जहर में मैं सिर्फ एक चीज आपको ऐड करूं करीम से कि ये कुछ औकात ऐसे कि जो हमारे जमाने वाले औकात से मावरा हैं, इसका इशारा कुरान करीम में मिलता है, इसका जिक्र मिलता है। कुरान करीम में सूरह मारिज का नंबर है 70, इसकी आयत नंबर 3 میں قدار ہوں فمسینا الفسحا۔ قیامت کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے، قیامت نہیں یہاں پر یہ ہے کہ ملائکہ عروج کرتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ور روح اور روح، ملائکہ اور روح بلند ہوتے ہیں الیہ خدا کی طرف، فی یوم اس دن میں، کانا مقدار ہوں جس کی مقدار ہے 50 یعنی 50، الفا ہزار، سنا سات، یعنی کہ جو یوم جس میں ملائکہ اور روح کام کرتے ہیں اور ان کا خدا کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے، اس ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ ہمارے 50,000 سال۔ کون سا زمانہ زیادہ متغیر ہے، کون سا زمانہ زیادہ ثابت ہے، ہمارا یا ان کا جو اوپر ہے؟ کون سا زمانہ زیادہ ثابت ہے؟ اس کا ایک دن ہمارے 50,000 سال، یعنی اب آپ ٹائم کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ 50,000 سال کا مطلب 50,000 سائیکلز، آپ کا پہیہ 50,000 پڑتا ہوا گھما ہے۔ 50,000 سال کا کیا مطلب ہے کہ زمین نے سورج کے گرد 50,000 چکر لگائے۔ جس پیمانے پر آپ اپنے وقت کو ناپ رہے ہیں وہ پہیہ 50,000 مرتبہ گھوم گیا ہے، تو خدائی وقت ایک بار ہزار روپئے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ جو ملکوتی وقت ہے وہ کیا ہے، وہ ایک فکسڈ ریفرنس ناپا جاتا ہے، اس میں یہ چینجز نہیں ہے اس طریقے سے۔ یعنی ہمارا زمانہ کیا ہے، متوجہ ہے، تبدیلی ہے، اس میں تیزی سے تبدیلی ہے۔ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، اس پر ہم شاید کبھی بات کریں، لیکن وقت کی قسم میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ اس میں تغیر اور تبدل تیز رفتار ہے، لیکن جو ملکوتی اور الہی وقت ہے اس میں ثبات اور قرار بہت زیادہ ہے، تبدیلی اس طریقے سے۔ تو اس وقت کو آپ کیا کہیں گے، دہر، یا ایک اور وقت قرآن نے استعمال کیا سرمد، سرمد دہر کے اوپر ہے، اور ہم جس جگہ پر ہیں وہ ہے زمانہ، وقت کی اقسام۔ اور اس وقت میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک ٹکڑا نکال لیں، ایک پیس نکال لیں، تو وہ ہے ٹرین۔ یہ بات واضح ہوگی، وقت کی اقسام سمجھ میں آ گئی۔ دہر کا لفظ قرآن کریم میں صرف 2 مرتبہ ہے، لفظ زہر قرآن کریم میں صرف 2 جگہ پر ہے، 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ زہر کی پہلی آیت، और दूसरी जगह जो आज मैंने दूसरा पर्चा आपको दिया है उसके अंदर आप पहली आयत देखिए, ये आयत है सूरह जासिया की आयत नंबर 24, आयत नंबर 23, आयत नंबर 24 सूरह जासिया की, सूरह जासिया का नंबर क्या है 45, सूरह का नंबर है 45 और आयत का नंबर है 24। वकालू, अब ये बालू जो है ये उनकी तरफ इशारा है कुफार की तरफ, मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया, मा हिया नहीं है मगर यही इल्ला हयातुना दुनिया, यानी कि कोई चीज नहीं है मगर ये दुनिया की जिंदगी। कुफार क्या कह रहे हैं, कोई चीज नहीं है, कोई और जिंदगी नहीं है मगर सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी, नमू तो वना दिया, इसी में हम मरते हैं और इसी में हम जिंदा होते हैं, इसके अलावा कोई और जिंदगी नहीं। वमा युहलिकुना इल्ला जहर, और नहीं हलाक करता हमको मगर जहर, यहां पर जहर से मुराद को क्या ले रहे हैं, वही जो हम मुराद लेते हैं जमाना, यानी कि ये जो वक्त गुजर रहा है यही हमें हलाक करता है, यही हमें जिंदा करता है, ये कहा जो वक्त है इसका जवाब पता क्या दे रहा है, वमन लहुम बिज़ालिक मिन इल्म, इस बात में से इनके लिए कोई इल्म नहीं है, कुछ नहीं जानते इस बारे में, वमा और नहीं लहुम उनके लिए, हम यानी वो अगर आप नाम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उनके लिए, और नहीं उनके लिए बेदाले का इस रास्ते से इस राह से मैं अड़ी इल्म में से कुछ, यानी ये जो ये नजरिया दे रहे हैं दहर के बारे में इस हवाले से इनके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं आता, इन हम इल्ला यज़ुन्नून, इन हम नहीं मगर ये लोग सिवाय एक अटकल गुमान के और कुछ नहीं करते। तो यहां पर खुद जैसे मैंने आपसे कहा ना कुरान करीम खुद इंतहाई वजह करता है कुछ उसकी, कि कुरान बता रहा है कि देखो तुम्हारा जो जहर का मतलब है वो सही है, तुम जहर से जो मतलब निकाल रहे हो कि जैसे हम बात करते हैं ये जमाना, कि जहर का मतलब ये जमाना नहीं है, ये वादे इशारा है, वादे सिर्फ दो मकाम पर यह लफ्ज तहर आया, तीसरा कोई मकाम नहीं, इसी तरीके से दो मकाम पर लफ्ज सरमद आया है, दो दहर है दो सरमद है बाकी जमान और वक्त के मकाम पर, तो दहर के माने हम समझ लें कि दहर वो वक्त नहीं है कि जो हमें इस दुनिया में जिसको हम महसूस कर रहे हैं, बल्कि दहर वो वक्त है कि जो इंसान आम इंसान इंतकाल के बाद और वली खुदा जिस्म की कैद से निजात हासिल करने के बाद, इंसान के लिए दो इम्कान, मर्द इख्तियारी है मौत इख्तियारी है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी यही कहा कुरान करीम ने कि हर नफ्स को मौत का जायका चखाया जाएगा, अगर कुरान ये कहता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखाया जाएगा तो आपको इंतजार करना पड़ता कि भाई जब कोई ऊंट पिलाने वाला आएगा तभी पी सकूंगा, ये नहीं कहा, कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है या चखता है, यहां पर नफ्स क्या है फाइल है न के मफ़ऊल है, फाइल जो काम करे, मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए, तो खुदा क्या कह रहा है कि मौत का जायका चखने के हवाले से नफ्स फाइल है, यानी जब चाहे मौत का जायका चखे, इस बारे में उसको वक्त इंतजार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, اور اس بات کو اولیاء خدا کیا کہتے ہیں؟ مرگ اختیاری. کہ انسان کے لیے انتقال کا ایک وقت معین ہے، اجل معین ہے، لیکن آپ کہیں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موت کا وقت معین ہے. یعنی یہ ایک نقطۂ نظر میں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس پر تھوڑی سی تحقیق کر کے مجھے بتائیے کہ کیا قرآن نے کہیں یہ بات کہی ہے کہ موت کا وقت معین ہے؟ قرآن اجل مطلب کی بات کرتا ہے، نفس کے لیے اجل ہے، نفس کے لیے اجل ہے، ہر نفس کے لیے مطلب ہے اس دنیا میں رہنے کی، درست. لیکن کیا موت کے لیے اجل ہے؟ نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا موت کا ایک وقت معین ہے، نیند کی اڑان میں نہیں آتی، اور جو کہتے ہیں تو یہ موت کا وقت معین ہے، یہ کہیں بات ہے؟ نہیں نہیں، موت اختیار میں ہے، جب چاہیں موت کا گھونٹ پی لیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ موت کا اثر کیا ہے، موت کا گھونٹ پینے کا، کہ نفس انسانی پانی سے باقی ہو جاتا ہے. موت کا گھونٹ پینے کے بعد نفس انسان ٹیمپرری سے پرماننٹ ہو جاتا ہے. موت کا گھونٹ بڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نفس میں جو پنا کے اثرات ہیں، اس نفس میں جو ابھی ختم ہونے کے اثرات ہیں، ہلاکت کے اثرات ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں. یہ نفس ابدی اور دائمی اور باقی مخلوق بن جائے. موت کا گھونٹ بنانے اس لیے رکھا ہے نفس کے لیے، اور یہ اختیار نفس کو دیا ہے کہ تم جب چاہو جسمانیت کی قید سے آزاد ہو کر اس گھونٹ کو پیو. اور یہ مجھے بتایا تھا کسی نے، میں ویسے پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ آیت اللہ بہجت کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ 24 سال کے سن میں، ان 24 ایئرز آف ایج، 24 سال کے سن میں وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنے نفس کو اپنے جسم سے علیحدہ کر سکیں. یہ موت کا گھونٹ پینے کی پہلی راہ ہے. یعنی موت کا گھونٹ پینے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے وجود کو، اپنے نفس کو جسم سے علیحدہ کر کے دیکھ سکے اور سمجھ سکے. جیسے تمام انسان ہیں اپنے وجود کے جسم سے ہٹ کے ادراک نہیں رکھتے. دوست کہہ رہا جسم سے ہٹ کر اپنے وجود کے ادراک نہیں رکھتے. یعنی ایک مثال میں آپ کو دوں، انسان شدت سے جسم بیمار ہے، لیکن آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ کوئی چیز ہے جو بہت صحت مند بھی ہے. جسم بہت بیمار ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ جب بھی قرآن یا اہل بیت کی بات آتی ہے تو میرے اندر کچھ ہے جو بہت اچھا محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نفس گرو کر چکا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں اس کی کہ جسم، جسمانی تھکاوٹ، جسمانی بیماری، جسمانی مسائل نفس کی اس خوشی پر، اس مسرت اور اس سرور پر اثر انداز نہیں ہو پاتے. اگر وہ موت کا گھونٹ پی لیا ہے، یعنی اب نفس انسان جسم کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، اگر چاہے ابھی ایک معینہ مدت تک جسم کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اب کیسے کہ وہ جسم کو استعمال کرتا ہے اپنے اخروی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ خود جسم کا قیدی ہے. اب وہ جسم کا قیدی نہیں رہا، بلکہ اب وہ اپنے جسم کو یوز کر رہا ہے تاکہ آخرت میں اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے. اس وقت تک جب تک خدا نے اس نفس کے دنیا میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کا کیا نام ہے؟ اجل، نہ کہ موت. اذا جاء اجلھا، جب نفس کے لیے اجل آ جائے گی، لا یستقدمون ساعة ولا یستاخرون، نہ کوئی ایک لمحہ پیچھے آئے گا نہ آگے آئے گا. وہ اجل ہے، موت نہیں ہے. موت میرے اور آپ کے اختیار میں، موت کا کوئی وقت معین نہیں، جب چاہیں ووٹ بھی لیں اسے. تو یہ مختصرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اوقات انسانی اور اوقات علاجی و ملکوتی، یعنی بہتر لفظ یہ ہے کہ اوقات ملکی اور اوقات ملکوتی، ان دونوں وقتوں میں فرق ہے. اوقات ملکی میں تبدل اور تغیر بہت زیادہ ہے، اوقات ملکوتی میں پرمننس ہے، ثبات ہے، استقرار ہے، تبدیلی جس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہمیں آپ کو یاد کرا دیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بنیادی کنسیپٹ تھا زہر کا. اب ہم آیت کی طرف پلٹتے ہیں. ہر اثر اگر انسان میں محنت ہے، کیا آیا انسان پر زہر میں سے ایک لمحہ، ایک وقت، لم یکن شیئاً مذکورا، لم یعنی نہیں، یکن وہ تھا، شیئاً مذکورا ایک ذکر کرنے کے قابل شے. یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے یہ پہلے والے سوال کی حالت کو بتا رہا ہے، یعنی کیا آیا انسان پر وقت جب کہ وہ، اس کا مطلب کیا ہوگا جب کہ وہ کس حالت میں تھا، کہ شے مذکور نہیں تھا. اب اس کا جواب ہم کیا دیں گے کہ ہاں ایسا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جواب کا سوال کا انداز کیا ہے کہ اس کا جواب آنا چاہیے یس. سوال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس میں پوچھے جانے کا انداز رہتا ہے کہ اس کا جواب کوشچن کہتے ہیں کہ یس آ رہا ہے. یہ دو باتیں آپ سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پر میں تھوڑا سا سوال آپ سے انوائٹ کروں کہ یہ دو پیسز آیت کے اور اس کا دہر کا مطلب اور ٹینوں میرا دہر، یہ بات واضح ہو گئی یا نہیں بات ہو گئی؟ یا اس میں ابھی بھی کوئی سوال، کوئی ابہام، کوئی اشکال باقی ہے؟ الہی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یعنی اس کا دیکھیے جتنے بھی عالمی ہیں وہ سب کے سب خدا کے طلبہ ہیں. ہر وہ عالم جو خدا سے جتنا نزدیک ہے اس میں خدا کا جذبہ اور صفات الہیہ کی جھلک اتنی زیادہ ہے. ہم ابھی نچلے درجے پر ہیں، جیسے ہم ملک کے یہ ملکی عالم، اس کی اپنی جو خصوصیات ہیں، اس سے اوپر جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، جس میں ہمیں جانا ہے، وہ عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت کیونکہ خدا سے قرب میں ہماری نسبت زیادہ ہے، اس لیے عالم ملکوت میں خدائی صفات زیادہ نظر آئیں گی بجائے بہ نسبت عالم ملکوت. اور آپ عالم ملکوت کو الہی زیادہ کہیں گے بہ نسبت عالم ملکوت. اس لیے میں نے الہی کے ساتھ ملکوتی کا بھی اضافہ کیا، کیونکہ خدا کی صفت کیا ہے کہ خدا میں تبدیلی نہیں ہے، خدا میں توجہ نہیں ہے. تو ہر وہ شے جو خدا سے جتنا نزدیک ہوگی اس میں یہ صفت چل گئی. میں نے اس کی مثال بنا کی خدمت میں نہیں، قرآن 1400 سال سے موجود ہے، کسی اعتبار سے تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی 1400 سال پرانی عربی زبان آنے نہیں ہے. جو 1400 سال پرانی عربی زبان بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، وہ آج نہیں ہے. وہ زبان عربی اپنے ریولیوشنری اسٹیجز سے گزری ہے، لیکن زبان قرآن نہیں. جو قرآن اپنی جگہ پرماننٹ ہے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے، اپنی لینگویج کے اعتبار سے پرماننٹ ہے. آپ 250 سال پہلے اردو کی جو وہی رتنی جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہاں سے شروع ہوئی، ان کی زبان آج آپ نہیں پڑھ سکتے. شروع شروع کے جو میر اور سودا کے اشعار ہیں آج آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے. رجب علی بیکسرور کی نثر پڑھنے میں آج آپ کو بہت دشواری ہے، جو اس زمانے کی کامن لینگویج تھی. ایسا نہیں ہوتا، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز خدائی قانون کے تحت چلتی ہیں، جبر نہیں ملے. خدا کے نظام میں جبر نہیں ملے، ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے. جس طریقے سے پروردگار نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی جو میرا سسٹم ہے میرے اور آپ کا, میرے اور آپ کا اس بات میں پتہ کوئی جبر نہیں ہے کہ میں اس چیز کو مانوں یا نہ مانوں. میرے پاس پورا اختیار ہے کہ میں قرآن کو نہ مانوں. تو اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت جو صفات شو کرتے ہیں وہ ان کے اپنے نفس کی وجہ سے, یعنی نفس قرآن ایسا ہے کہ اس میں کئی صفات چڑھتے ہیں, نفس اہل بیت ایسا ہے. اور یہ دونوں جو پرماننٹ والی کوالٹیز ہیں نا, جو قرآن میں بھی ہیں اہل بیت میں بھی ہیں. کیا آپ اسی چیز کو دیکھیں گے اہل بیت اور آپ بیچ میں 1400 سال کے گیپ نہیں بن سکتا ہے. اہل بیت اور ہم لگتے ہیں 1400 سال بیچ میں. اہل بیت کی آپ ہی فرد کو دنیا سے گئے ہوئے 1150 سال ہو گئے, لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمیں اپنے درمیان اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی پڑھائی سے فرق ہے. ثواب اور استقرار ہے. جو الہی انسان ہے, کوئی بھی الہی انسان آ جائے گا, جیسے آج کے دور میں جیسے ابھی ماؤ مانی کو دیکھیں, علامہ طبع طبائی کو دیکھیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہمارے درمیان سے چلے گا, بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں خود آپ کو اپنے معاشرے اپنے مین اسٹریم میں موجود رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خدائی کے ساتھ ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے کو الہی بنا لیتا ہے اس میں الہی صفات جھلکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور الہی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ناقابل تغیر ہونا. خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, خدا میں کوئی تغیر نہیں ہے. اسی طریقے سے اس زمین پر ہمارے سامنے خدا کے جو دو بہترین جذبے ہیں, ایک قرآن اور ایک نبوت اور رسالت اور امامت, اس میں بھی کچھ تبدیلی ہے, اس میں بھی پرماننس ہے, دوام اور استقرار ہے. جی اچھا, یہ ہمارا موضوع بھی ہے لیکن میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لاکھ میں کہ حجر کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اس زندگی میں ایک مدت ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال کی زندگی گزار کے گئے, لیکن ایک مدت تھی جس میں انہیں دنیا سے, جس کے بعد دنیا سے رخصت ہونا پڑا. ٹھیک ہے, یعنی کسی نفس کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ اس زندگی میں اس جسم کے ساتھ ہمیشہ رہے. یہ اس مدت معینہ کا نام ہے اجل. آپ سمجھ کہ جو مدت معینہ ہے کہ یہ چیز ہے, یہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گی, اس کو یہاں سے رخصت ہونا. موت ایک بالکل الگ چیز ہے. موت خدا نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ جو نفس کو پانی سے باقی بنا دیتی ہے. یعنی ابھی ہمارے نفس کے اندر فنا ہو جانے والے اثرات ہیں. کیوں فنا ہو جانے والے اثرات ہیں؟ اس لیے کہ ہم فنا ہو جانے والے جسم کے ساتھ زندہ ہیں. اگر سے کہ ہم جسم نہیں ہیں, یہ بات واضح ہوگی. اگر سے کہ ہم خود جسم نہیں ہیں, لیکن کیونکہ جسم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ہمارے اندر بھی جسمانی اثرات آ رہے ہیں. اور جسمانی اور مادی اثر میں سب سے پہلا اثر کیا ہے؟ فنا ہو جانا, ہلاک ہو جانا. لیکن نفس انسان کو خدا نے فنا اور ہلاک ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو نفس کے لیے خدا نے ایک موڈ رکھا ہے, ایک چیز رکھی ہے موت کے نام سے, کہ جب نفس اس موڈ کو پی لیتا ہے تو اس پانی اور ہلاک ہو جانے والے اثرات سے نجات پا کر ابدی اور دائمی زندگی میں چلا جاتا ہے. ابھی یہ بات بنا رہی ہے, یہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اب یہاں پر گفتگو نہیں کر رہی ہے. حینم میرا زہر لم یکن شیئن مذکورا. انسان جس حالت میں تھا کہ شے مذکور نہیں تھا, قابل ذکر شے نہیں تھا, لیکن آیت کا بیان بتا رہا ہے کہ تھا, شے تھا قابل ذکر نہیں تھا. اس وقت انسان پر الہی وقت میں سے ایک لمحہ آیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ انسان تھا, قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو آپ انسان کی شکل میں شناخت کر سکیں, ایسا نہیں تھا انسان. شے مذکور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس حالت میں نہیں تھا کہ آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکیں یہ انسان ہے, لیکن تھا, لیکن تھا. اس حالت میں اس پر زہر میں سے ایک لمحہ آیا, ایک وقت آیا, تو کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کا اثر کیا پڑا؟ اور دوسری آئے دیکھیے, دوسری آئے دیکھیے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی انسان خلقت کے مرحلے میں آ گیا. پہلے کیا تھا؟ اسکیٹرڈ تھا, قابل ذکر نہیں تھا. اس پر الہی وقت میں سے, ملکوتی وقت میں سے ایک تجلی ہوئی, اور اس تجلی کے نتیجے میں انسان تخلیق کے مرحلے میں آ گیا. انا خلقنا الانسان, یہاں پر دیکھیے ایک بڑی نقطہ, اس طرح آپ کو اشارہ متوجہ کرا. زبان کے اعتبار سے دوسری آیت میں ان لفظ انسان کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور فرمائیں اس پر. انہیں جب ہم نے پہلے کہا حل عطا علی الانسان, کیا آیا انسان پر ایک وقت جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ دوسرے جملے میں آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس کو حل کیا, کیونکہ پہلے آپ لفظ انسان استعمال کر چکے ہیں, لیکن یہاں پر خود انسان کا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس انسان کی بات کی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے, اور دوسری آیت میں جس انسان کی بات کی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہو گیا. اس لیے یہ لفظ دہرایا جا رہا ہے, انسان دہرایا جا رہا ہے, زمین اس کے لیے سمجھ نہیں ہو رہی. اس لیے کہ اب یہ انسان جو خلقت کے مرحلے میں آن پہنچا ہے, یہ وہ انسان نہیں ہے جو شے تھا لیکن شے مذکور نہیں تھا, اور جس کا وجود پوری کائنات میں دیکھا ہوا تھا, یہ وہ انسان نہیں ہے. اس زہر کی تجلی کی وجہ سے اب انسان کا فرق پڑ گیا. شے مذکور کے حوالے سے جب ہماری ہے کہ جب ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ انسان تھا لیکن معین اور مشخص موجود بالفعل نہیں تھا, تو کیا انسان نے جمادات سے, نباتات سے, حیوانات سے ارتقا پا کے یہاں آیا؟ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جو نظریہ ارتقا کی بات میں صحیح تھی کہ جس پر اہل ماورد زیادہ تر مطلب ہے, شے مذکور نہ ہونا لیکن شے ہونا, کیا مطلب ہے کہ انسان بکھرا ہوا ہے کسی عالم میں, انسان کے وجود کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں, منتشر ہیں کہاں, کسی دنیا کے اندر. تو کیا تھوڑے سے ایک دو چیزیں میں بہت زیادہ توجہ آپ سے چاہوں گا, بہت زیادہ توجہ. جو آج ہم نے سفر کی ہے اس میں دوسری آیت کا نظر کیجیے گا, یہ آیتیں ہیں 12, 13 اور 14 سورہ مومنون کی. سورہ مومنون جس کا نمبر ہے 23. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, پڑھنے میں تو فرق نہیں ہوئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, سورہ زہر کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان شے مذکور نہیں تھا, اس پر زہر کی تجلی ہوئی تو قابل ذکر بن گیا اور تخلیق کے مرحلے میں آ گیا. اس آیت میں انسان کہاں سے خلق ہوا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یعنی انسان کا جو میٹر ہے, جیسے آپ تخلیق کی میں تھوڑی سی آپ کو بات کروں, کیا جو تخلیق کا ذکر کرتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے میں
لکھنا چاہتی ہوں.
وضاحت کی ضرورت اس لیے بہت اہم ہے کہ خدا نے یہاں پر اب انسان کے حوالے سے اپنے خالق ہونے کا ذکر کرا ہے, خلقت انسان. تو یہ بھی سمجھیے کہ تخلیق یا خالقیت یا خلقت ہوتی جاتی ہے. سورہ حشر کی آخری سے پہلی آئے گا, سورہ حشر کا نمبر ہے 59. هو الله الخالق البارئ المصور. خدا کیا ہے؟ هو الله الخالق, خالق ہے, باری ہے, مصور. سورہ حشر اور آخری سے ایک پہلے والی ہے,